أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. بس ہماری تفسیر المیزان میں چل رہی تھی، یعنی اصول دین در تفسیر المیزان ہمارا کلی موضوع ہے، اور اس میں ہماری بحث توحید ربوبیت میں چل رہی تھی. پچھلے دو درسوں میں تفصیل سے آپ کی خدمت میں توحید ربوبیت پر پہلی دلیل بیان کر دی گئی ہے، اور اس کا نتیجہ یہ نکالا ہم نے کہ قرآن سے استفادہ کرتے ہوئے کہ اگر اس کائنات میں متعدد رب ہوتے تو نظام عالم فاسد ہو جاتا، چونکہ ہم بالوجدان اس بات کو درک کر رہے ہیں کہ یہ کائنات کا نظام فاسد نہیں ہے. پس نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ اس عالم کا رب بھی ایک ہے. تفصیل سے گفتگو ہو گئی ہے، میں دوبارہ اس کو تکرار نہیں کرتا. آج اس درس میں چند نکات اور آپ کی خدمت میں عرض کرنے ہیں. اس دلیل کے اوپر ممکن ہے کوئی آ کر اشکال کرے، وہ آ کر کہے کہ آپ کیسے کہہ رہے ہیں کہ اس کائنات کے اندر فساد نہیں پایا جاتا، حالانکہ یہی قرآن خود تصریح کر رہا ہے اس بات کی کہ اس عالم میں فساد موجود ہے. میں چند آیات آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں. مثلا آپ اگر سورہ روم کی 41 نمبر آیت کی طرف رجوع کریں تو وہاں پر یوں ارشاد ہو رہا ہے کہ ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، کہ ان لوگوں کے اپنے اعمال کے باعث خشکی اور سمندر میں فساد برپا ہو گیا. اب دیکھیں، اس عالم میں فساد برپا ہوا ہے، فساد کی نسبت دی جا رہی ہے عالم کی طرف. اسی طریقے سے ایک اور آیت میں اشارہ ہو رہا ہے، سورہ نمل کی آیت نمبر 34 میں، کہ ان الملوک اذا دخلوا قریتن افسدوها، یہ بادشاہ جس بستی میں جاتے ہیں جب تو اس کو کیا کر دیتے ہیں؟ فاسد کر دیتے ہیں. اب یہ فساد کی نسبت دینا اس عالم کے اندر اس بات کی دلیل ہے کہ اس عالم میں فساد پایا جاتا ہے. بس اب کیسے اپنی دلیل کے اندر یہ بات لے کر آئے ہیں کہ اس عالم میں فساد نہیں ہے، پس رب ایک ہے، حالانکہ یہی قرآن کہہ رہا ہے کہ اس عالم میں فساد موجود ہے؟ یہ اشکال ممکن ہے کوئی آ کر بیان کرے. علامہ نے اس اشکال کو، اس اعتراض کو تفسیر المیزان کی جلد نمبر 14 اور صفحہ نمبر 267 یعنی 67 میں یوں بیان کیا ہے. فرماتے ہیں، فَإِن قُلْتَ يَكْفِي فِي تَحَقُّقِ الْفَسَادِ مَا نُشَاهِدُهُ مِن تَزَاحُمِ الْأَسْبَابِ وَالْعِلَلِ وَتَزَاحُمِهَا فِي تَأْثِيرِهَا فِي الْمَوَادِ هُوَ التَّفَاسُدُ. کہتے ہیں کہ فساد اس عالم میں متحقق ہے، فساد اس عالم میں موجود ہے، اس بات کی دلیل کیا ہے؟ ہمارا مشاہدہ ہے، ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، بالوجدان درک کر رہے ہیں کہ اس عالم کے اندر جو ہے وہ فساد موجود ہے. کیوں؟ من تزاحم الاسباب والعلل، کیونکہ اسباب اور علتیں آپس میں تزاحم کر جاتی ہیں، آپس میں ٹکرا جاتی ہیں. آگ، پانی، یہ دونوں کیا ہیں؟ علتیں ہیں. آگ حرارت کی علت ہے، پانی ٹھنڈک کی علت ہے، لیکن جب یہ آپس میں ٹکرا جائیں تو ایک دوسرے کی تاثیر جو ہے وہ کیا ہے؟ ختم کر دیتی ہیں. وَتَزَاحُمِهَا فِي تَأْثِيرِهَا فِي الْمَوَادِ، کہ اس کی بھی مثال دے دی ہے کہ علتیں بھی آپس میں تزاحم کر جاتی ہیں، اور اس تزاحم کے نتیجے میں ان کے जो है वो तासीर भी क्या हो जाती है, खत्म हो जाती है। और यही हुवा तफासुद, इसी को तो फसाद कहते हैं। पस इस आलम के अंदर जो है वो फसाद मौजूद है, एतराज करने वाला ये कह सकता है। जवाब क्या है उसका? अल्लामा फरमाते हैं कि यहां पर दो सूरतें हैं। एक मर्तबा फसाद पैदा होता है मुतअद्दिद रब की वजह से, यानी रब चूंके मुतअद्दिद हैं, रब चूंके वाहिद नहीं है, मुदब्बिर इस कायनात का चूंके एक नहीं है, मुतअद्दिद हैं, और वो मुतअद्दिद इस कायनात की तदबीर कर रहे हैं, एक फसाद उस वजह से पैदा होता है। लेकिन दूसरी सूरत जो है फसाद की वो ये है कि इस कायनात का मुदब्बिर और रब एक ही है, उसने इस कायनात के अंदर निजाम एक ही रखा हुआ है, लेकिन उस निजाम के अंदर क्या है, बाज औकात फसाद आ जाता है। तो अल्लामा कहते हैं कि कुरान पहले फसाद को, पहली सूरत को रद्द करता है, यानी वो फसाद के जो मुतअद्दिद रब की सूरत में पैदा होता है वो फसाद कुरान कबूल नहीं करता और अकल कबूल नहीं करती है। दलील अकली तफसील के साथ आपकी खिदमत में अर्ज की है और दूसरी दलील के जिमन में मजीद रोशन हो जाएगा कि असलन अगर रब मुतअद्दिद हो जाए तो वो जो फसाद लाजिम आएगा वो फसाद काबिल कबूल नहीं है कुरान के, आकल जो है उसको कबूल नहीं करती। बस कुरान जिस फसाद की नफी कर रहा है वो कौन सी है? तअद्दुद अरबाब वाली। लेकिन वो फसाद के जिसको खुद बयान कर रहा है वो फसाद उस सूरत में है कि जब वो क्या है, मुदब्बिर वाहिद के बनाए हुए निजाम के अंदर ही पैदा हो जाता है। कुरान इस फसाद की नफी नहीं कर रहा। बस हमारे पास दो किस्म के फसाद पाए जाते हैं। दूसरा फसाद क्यों नफी नहीं हो सकता? इस वजह से चूंकि खुदा वंदे मुताल ने इस कायनात को निजामे अहसन के साथ खल्क किया है, खुद कुरान में खुदा वंदे मुताल ने इस खिलकत के कायनात को अहसन तकवीन कहा है, अहसन निजाम कहा है ये कायनात। और दलील अकली भी हमारे पास मौजूद है, फलसफे के अंदर तफसील से जिक्र की जाती है कि ये कायनात का जो निजाम है, ये कायनात जो है वो अहसन है, इससे बेहतरीन हो ही नहीं सकता निजाम के जो इस वक्त मौजूद है, असलन तसव्वुर नहीं इंसान कर सकता, अकली दलील इस पर कायम है, लिहाजा अभी उसके ऊपर बात नहीं करनी। खो जब ये निजाम अहसन है तो खुदा बंदे मुताल ने इस निजाम अहसन में चंद कवानीन को रखा है, एक कानून इंसान के अंदर रखा है और एक कानून इंसान के लिए खुदा बंदे मुताल ने बनाया है। मैं एक दो की तरफ फकत इशारा करूंगा, सारी जो कवानीन है आलम के उस पर बहस नहीं हो सकती है और हमारी मौरद बहस भी ये नहीं है, फकत इस फसाद को समझाना है कि फसाद से क्या मुराद है। खुदावंदे मुताल ने इस कायनात में इंसान को खल्क किया और उसको अशरफ मखलूकात करार दिया, और इस इंसान के अशरफियत का जो सबब है वो ये है कि ये इंसान बा इख्तियार है, कायनात में कोई भी चीज इंसान के अलावा बा इख्तियार नहीं है, इंसान फकत बा इख्तियार है, इख्तियार रखता है, वो अपने इख्तियार से अफआल अंजाम देता है, अपने अफआल में मजबूर नहीं है। इस इख्तियार की वजह से खुदाबंद मुताल ने इसको अहसन कहा है, अशरफ मखलूकात करार दिया है। लेकिन इस इख्तियार का लाजिमा फिर क्या निकलता है कि इंसान गलतियां करता है, क्योंकि उसने जब अपने इख्तियार से फेल अंजाम देना है, अपनी मर्जी से फेल अंजाम देना है तो वो फिर कभी कभी गलतियां भी करेगा, कभी जुल्म करेगा, कभी चोरी करेगा, कानून को तोड़ेगा, और उसका नतीजा क्या निकलेगा? उसका नतीजा ये निकलेगा कि उस आलम के अंदर खराबी पैदा होगी। इसी तरीके से खुदा बंदे मुताल ने इस कायनात के अंदर एक कानून इब्तिला का रखा है, यानी आजमाइश। कुरान ने सराहत के साथ इस कानून की तरफ इशारा किया है कि हमने आपको मुबतला करना है, आपकी आजमाइश लेनी है। बशर में कोई भी नहीं बच सकता इस आजमाइशी कानून से, हर बंदे की आजमाइश होगी। आजमाइश का जो तरीकाकार है हर इंसान के लिए अलग अलग है। किसी से आजमाइश माल के जरिए ली जाती है, किसी को माल देकर आजमाइश किया जाता है, किसी से माल जो है लेकर आजमाइश किया जाता है, किसी को औलाद के जरिए आजमाइश किया जाता है, किसी को हादसात के जरिए आजमाइश किया जाता है, परखा जाता है उसको। लिहाजा ये जो कायनात के अंदर मसलन जलजले आ जाते हैं, मसलन हवादिसे तबीई और किस्म के रूनमा हो जाते हैं, कभी औलाद में नक्स हो जाता है, कभी औलाद जो है वो मर जाती है, कभी इसी तरीके से और जो सूरत हाल आ जाते हैं, ये इस निजाम इब्तिला का हिस्सा है। लिहाजा इस कानून ने रहना है इसके अंदर। बस नतीजा ये निकलता है कि ये जो आलम है इसके अंदर कुछ कानून कार फरमा है। उन कानून का नतीजा यह निकलता है कि बाज औकात इस कायनात के अंदर खराबी ईजाद हो जाती है, लेकिन यह खराबी जो है वो आलम को फासिद नहीं करती, आलम के निजाम की नफी नहीं करती, आलम के निजाम को खत्म नहीं करती, बल्कि इस निजाम के तहत जो है वो बाज औकात खराबियां पैदा हो जाती हैं, और वो खराबियां जो है इस निजाम का हिस्सा हैं। लिहाजा ये फसाद जो है वो क्या है, कुरान इसकी नफी नहीं कर रहा। हां, कुरान इस फसाद पर राजी नहीं है। कुरान ये कहता है कि जिस तरीके से कायनात को खल्क किया गया है इसमें फसाद रूनमा होगा इस निजाम वाहिद के अंदर, लेकिन मैं इस फसाद के ऊपर राजी नहीं हूं। मसलन एक इंसान अपने इख्तियार से गुनाह करता है, किसी पर जुल्म करता है, निजामे वाहिद के अंदर वो क्या कर रहा है, थोड़ा बहुत फसाद इजाद कर रहा है, लेकिन इस फसाद पर खुदा राजी नहीं है, खुदा रोक नहीं रहा उसको। क्यों? क्योंकि इसको बाइख्तियार पैदा किया है, इंसान से चाहा है खुदा ने कि अपने इख्तियार से फेल अंजाम दो, लिहाजा खुदा उसके आगे कोई रुकावट भी खड़ी नहीं करता। बस एक फसाद ऐसा है कि जो इसी एक निजाम के तहत कि जिसको एक रब चला रहा है उसके अंदर ईजाद होता है, और एक फसाद वो है कि जो मुख्तलिफ मुदब्बिर होने की वजह से ईजाद होता है। वो मुख्तलिफ मुदब्बिर होने वाला फसाद हम बिलविजदान दर्क नहीं कर रहे, हम जिस चीज का मुशाहदा कर रहे हैं अपनी आंखों से अपने विजदान के जरिए, वो फसाद है कि जो निजाम वाहिद के अंदर नजर आ रहा है, जो इंसान के अपने अमाल की वजह से हो रहा है, जो इस कायनात के अंदर मौजूद कवानीन की वजह से हो रहा है, और वो जरूरत भी है उसकी, लेकिन जो फसाद मुतअद्दिद रब की वजह से होता है वो फसाद तो हमें नजर नहीं आ रहा। मुतअद्दिद रब अगर होते तो फसाद लाजिम आता। किस तरीके से कि एक कहता सूरज निकले, दूसरा कहे सूरज ना निकले, एक कहे कि आग जलाए, दूसरा कहे कि आग ठंडक दे, यानी निजाम वाहिद कार फरमा ना होता, मुतअद्दिद निजाम नजर आते मुस्तकिल तौर पर इस कायनात के अंदर। इस फसाद को हम अपने आंखों से और अपने विजदान के जरिए दर्क नहीं करते, हमें तो इस कायनात के अंदर पूरे का पूरा जो निजाम है वो वाहिद नजर आता है, हर चीज जो है वो एक दूसरे के साथ वाबस्ता है। انسان کی زندگی وابستہ حیوانات کے ساتھ، حیوانات کی زندگی وابستہ ہے نباتات کے ساتھ، زمینی زندگی وابستہ ہے آسمانی زندگی کے ساتھ، ایک دوسرے کے ساتھ مرتبط ہیں. اگر اس میں سے ایک چیز کو بھی جدا کر لیا جائے تو واقعاً انسان جو ہے وہ اپنی زندگی ادامہ نہیں دے سکے گا، تسلسل نہیں دے سکے گا اس کو. بس ہمیں جو بالوجدان چیز نظر آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ اس عالم میں فساد نہیں ہے. تعدد ارباب کی صورت میں جس فساد نے پیدا ہونا تھا، اور جو فساد ہمیں نظر آ رہا ہے وہ فساد کیا ہے؟ نظام واحد کے اندر ہے، مدبر واحد کے اندر ہے، اسی کے تحت جو ہے وہ انجام پا رہا ہے، اور وہ اس کائنات کا لازمہ ہے، چونکہ یہ کائنات احسن نظام پر خلق ہوئی ہے اور اس کے اندر بعض قوانین کار فرما ہے، اور یہ ہونا ہے ایسا. اور ایک اور جو کیا نام ہے اس میں، تضاہم جو پایا جاتا ہے علتوں کے درمیان، ٹکراؤ جو پایا جاتا ہے اس علتوں کے درمیان، وہ عالم مادہ کہ عالم طبیعت، عالم مادہ جس میں ہم زندگی گزار رہے ہیں اس کا حصہ ہے. کہ اس ٹکراؤ کی طرف انشاءاللہ جب شرور کی بحث ہماری آئے گی کہ اس کائنات میں آیا شر موجود ہے یا موجود نہیں ہے، وہاں پر تھوڑی گفتگو ہماری ہوگی. خوب، اس عالم کا حصہ جو ہے وہ یہ ہے کہ تزاحم کریں علتیں، تو اس سے جو فساد پیدا ہوتا ہے وہ مشکل پیش نہیں آتی، اور تعدد رب بھی اس سے ہونا ثابت نہیں ہوتا. بس یہ جواب جو ہم نے دے دیا وہ یہ کہ جو فساد قرآن کہہ رہا ہے وہ فساد انسان، یوں کہیں کہ نظام واحد کے متحد جو ایجاد ہو رہا ہے، اور اس کا منشا جو ہے وہ تعدد ارباب نہیں ہے، بلکہ اس کا منشا کہیں پر انسان کا اپنے ہوا ہوس ہے، اور کہیں پر انسان کی ابتلا و آزمائش ہے، اور کہیں پر جو ہے وہ اپنی حاجات کو پورا کرنے کی وجہ سے ایک دوسرے سے ٹکرانا ہے. یہ اسباب جو ہیں مختلف ہیں، اور یہ اس سے گریز نہیں کر سکتے. دیکھیں علامہ نے اس جواب کو اسی صفحہ المیزان میں صفحہ نمبر 14 اور نا جلد نمبر 14 اور صفحہ نمبر 267 کے اندر 67 کے اندر بیان کیا ہے. دیکھیں فرماتے ہیں کہ تفاسد العلتین تحت تعبیرین غیر تفاسدهما تحت تدبیر واحد. دو علتوں کا فاسد ہونا دو تدبیروں کے تحت یہ اور ہے، اور دو علتوں کا فاسد ہونا ایک تدبیر کے اندر وہ کیا ہے؟ وہ فساد جو ہے وہ اور ہے. ان دو فسادوں میں فرق ہے. لیحدد بعض اثر بعض، کہ جو فساد ایک ہی تدبیر کے اندر دو علتوں میں پایا جاتا ہے وہ کیا، اس کی کیا علامتیں ہیں؟ اس کی علامت یہ ہے کہ ایک علت آ کر دوسرے کی علت کے اثر کو محدود کر رہی ہوتی ہے. مثلا آگ اگر جلاتی ہے تو پانی آ کر اس کی اس اثر کو محدود کر دیتا ہے، کیونکہ جب پانی آتا ہے تو اس کے اندر وہ تاثیر جو ہے وہ باقی نہیں رہتی. وَيَنْتُجُ الْحَاصِلْ مِنْ ذَلِكَ وَمَا يُوجَدُ مِنْ تَزَاحُمِ الْعِلَلِ فِي النِّظَامِ مِنْ هَذَا الْقَبِيلِ. عالم کے اندر علتوں کے اندر جو تزاحم و ٹکراؤ پایا جاتا ہے وہ یہ والا ہے. کون سا؟ تدبیر واحد کے اندر پایا جانے والا فساد. فَإِنَّ الْعِلَلَ وَالْأَسْبَابَ الرَّاسِمَةَ لِهَذَا النِّظَامِ الْعَامِ عَلَى اخْتِلَافِهَا وَتَمَانُعِهَا وَتَزَاحُمِهَا لَا يُبْطِلُ بَعْضُهَا فَعَالِيَّتَ بَعْضٍ، کہ یہ جو علل و اسباب جو اس کائنات اس نظام عام و کلی کے اندر موجود ہیں، اور یہ مختلف بھی ہیں، ایک دوسرے کے مقابل بھی ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ ٹکراؤ بھی ان کا ہو جاتا ہے، ان میں سے بعض علتیں دوسری کی فعالیت کو باطل نہیں کرتی. آ کر مثلا پانی جب آگ کے ساتھ ٹکراؤ پیدا کرتا ہے تو پانی آ کر علت جو علیت پائی جاتی ہے آگ کے اندر اس نظام سسٹم کو ختم نہیں کر رہا ہوتا، یعنی پانی کا نظام آ کر یہ نہیں کہہ رہا ہوتا کہ آگ کا نظام نہیں ہونا چاہیے، جلانے والا نظام نہیں ہونا چاہیے، اس کو ختم ہونا چاہیے. نہ، پانی اگر آگ سے جا کر ٹکراتا ہے تو اس کی تاثیر کو محدود کر رہا ہوتا ہے، نہ کہ اس کی فعالیت کو ختم کر رہا ہوتا ہے. بمعنی ينتقض بعض القوانین الكلیت الحاکمت فی النظام ببعض، یعنی بعض قوانین کو بعض کے ذریعے کیا کر دیا جائے، توڑ دیا جائے. ایسا نہیں، قانون کو توڑا نہیں جاتا وہاں پر جو ایک ہی تدبیر کے اندر چل رہے ہوتے ہیں. فیختلف عن موردہ مع اجتماع الشرائط و ارتفاع الموانع، تاکہ یہ صورتحال پیش آئے کہ اگر تمام شرائط اکٹھے ہو جائیں اور تمام موانع برطرف کر دیے جائیں تب بھی وہ اپنے کیا ہے مورد کے اندر جو ہے وہ اثر نہ دکھا رہا ہو. نہ، ایسا نہیں ہے. آگ کے لیے اگر تمام شرائط مہیا ہو جائیں اور تمام موانع برطرف کر دیے جائیں، تمام رکاوٹیں اس کے آگے سے ہٹا لی جائیں، تو آگ ہمیشہ جلانے کا کام کرے گی، کبھی بھی اس قانون سے تخلف نہیں کرے گی. پانی آ کر مانع ایجاد کرتا ہے، کس کے لیے؟ آگ کے لیے، کہ وہ نہ جلا سکے. نہ یہ کہ پانی آ کر آگ کے نظام کو، جلانے کے نظام کو ختم کر رہا ہے اس طریقے سے کہ اگر تمام شرائط جو ہیں وہ اکٹھے ہو جائیں، تمام رکاوٹیں ہٹا دی جائیں، تو پانی کا نظام آ کر کیا کہے، تم جلانے کا کام ختم کر دو، تمہاری ضرورت ہی نہیں ہے اصلاً. نہ، اس طریقے سے نہیں ہے. فہذا هو المراد من افساد مدبر عمل مدبر آخر. اور یہ جو مراد، فہذا هو المراد، یعنی اگر یوں کر دیا جائے کہ ایک نظام آ کر دوسرے کے نظام کو آ کر ختم کر رہا ہو، یہ کب ہوتا ہے کہ جب دو مدبر ہوں تو ایک مدبر نظام بناتا ہے اور اس نظام کی وجہ سے دوسرے مدبر کے نظام کا خاتمہ ہو رہا ہوتا ہے. جیسے مثال دی، مثلا ایک مدبر آ کر کہہ رہا ہو کہ آگ جلائے، دوسرا مدبر آ کر کہہ رہا ہو کہ آگ نہ جلائے بلکہ ٹھنڈ پہنچائیے. یہ والی صورتحال اس کائنات میں نہیں ہے، بلکہ کیا ہے، بل السببان المختلفان المتنازعان حالهما فی تنازعهما حال کفت المیزان المتنازعین بالارتفاع والانخفاض. دو سببوں کا مختلف ہونا اور ایک دوسرے کے مقابل میں ہونا، ان کی حالت اپنے اس تنازع اور اس ٹکراؤ میں اس ترازو جیسی ہے کہ جس کے دو پلڑے ہیں، کہ وہ دونوں کبھی اکٹھے نہیں ہو سکتے. کہ جب ایک چیز کو جو ہے مثلا آپ اگر تولنا چاہیں، اگر آپ ایک کو جھکائیں گے تو دوسرا حتمن کیا ہے، اٹھ جائے گا. اگر آپ دوسرے کو نیچے کریں گے تو دوسرا کیا ہو جائے گا، اٹھ جائے گا. یعنی آپ اگر ایک پلڑے میں چیز رکھیں گے تو دوسرا پلڑا اٹھ جائے گا. یہ جو ان کا آپس میں اختلاف ہے کہ ایک پلڑا اگر اٹھایا جائے گا تو دوسرا پلڑا حتماً نیچے ہو جائے گا، یہ جو اختلاف ہے اس کائنات میں جو علل اور علتوں اور اسباب کے درمیان جو اختلاف پایا جاتا ہے، وہ بھی اسی قسم کا ہے. فانهما في عين اختلافهما، کہ ایک ترازو کے دو پلڑے باوجود اس کے کہ وہ مختلف ہیں ایک دوسرے سے، لیکن متحدان فی تحصیل ما یریده صاحب المیزان، لیکن یہ دونوں پلڑے متحد ہیں اس بات کے اندر کہ جو فائدہ ترازو کا مالک حاصل کرنا چاہتا ہے، یہ فائدہ اس میں اس کو دے رہے ہوتے ہیں. ایک ہی نظام کیا ہے، وہ ہے فائدہ پہنچانا. اس فائدے پہنچانے میں باوجود یہ کہ دونوں جو ہیں مختلف ہیں، لیکن پھر بھی اس اختلاف کی وجہ سے کس کو فائدہ پہنچ رہا ہوتا ہے، فائدہ پہنچ رہا ہوتا ہے کس کو، جس کا ترازو ہے۔ وَيَخْدِمَانِ فِي سَبِيلِ غَرَزِهِ، یہ دو پلڑے ترازو کے یہ خدمت کر رہے ہوتے ہیں غرض کو حاصل کرنے میں صاحب میزان کی، میزان سے مراد یعنی ترازو۔ وَهُوَ تَعْدِيلُ الْوَزَنِ بِوَاسِطَةٍ، غرض کون، کون سی حاصل کرنا چاہتے ہیں، وزن کو تولنے کے لیے ایک واسطے کے ساتھ۔ پس جس طریقے سے ترازو کے پلڑے مختلف ہیں، اگر ایک نیچے ہو دوسرا اوپر ہو جاتا ہے حتمن، لیکن اس اختلاف کے باوجود کیا ہے، فائدہ پہنچ رہا ہوتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ایک نظام کے اندر ہیں، ایک سسٹم کے اندر ہیں، ایک مدبر کے پاس ہیں، فائدہ پہنچ رہا ہوتا ہے۔ اور کائنات کے اندر جو علتیں آپس میں اختلاف کر جاتی ہیں وہ بھی اسی صورتحال کے اندر ہوتی ہیں۔ تو یہ مطلب تھا کہ جو علامہ نے جواب دیا اور دلیل کے اوپر جو اعتراض ہو سکتا ہے۔ دوسری دلیل جو ربوبیت کو ثابت کرنے، توحید ربوبیت کو ثابت کرنے کے لیے ہے، وہ ہے، آسان ہے، پہلے بھی میں اس کی طرف اشارہ کر چکا ہوں اور مختصر انداز میں اب اشارہ کرتا ہوں اس میں آ کر، وہ یہ کہ ہم نے پہلے یہ بات ثابت کی ہے کہ تدبیر اور خلقت دونوں جدا نہیں ہیں، یا تو عین ہیں ایک دوسرے کی، یعنی خلقت عین تدبیر اور تدبیر عین خلقت ہے، یا ایک دوسرے کے لازم و ملزوم ہیں۔ جہاں پر خلقت ہے وہاں تدبیر ہے، جہاں پر تدبیر ہے وہاں پر حتمن خلقت ہے، ایک دوسرے سے یہ جدا نہیں ہو سکتے۔ جو بھی صورت اختیار کر لی جائے، نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ اگر ہم نے خالق کو واحد ثابت کر دیا تو خود بخود تدبیر میں بھی توحید ثابت ہو جائے گی، چونکہ دونوں ایک دوسرے جدا نہیں ہیں، لازم و ملزوم ہیں ایک دوسرے کے۔ جہاں خلقت ہے وہاں تدبیر پا جاتی ہے، تو خلقت میں جب ہم نے توحید ثابت کر دی تو تدبیر میں بدرجہ اولا خود بخود کیا ہو جائے گی، توحید ثابت ہو جائے گی۔ بس دوسری دلیل ہماری کیا ہے، وحدت الخالق، اس کا لازمہ یہ ہے کہ رب واحد ہونا چاہیے۔ یہ مطلب جو ہے میں نے چونکہ پہلے اشارہ کر دیا تھا اس کی طرف، اور توحید خالقیت میں بھی ہم یہ ثابت کر گئے ہیں، خدا واحد ہے، بس جب خدا واحد ہے تو تدبیر بھی کیا ہو جائے گی، واحد ہو جائے گی۔ خوب، تھوڑی سی وضاحت مزید کر دیتا ہوں کہ خلقت اور تدبیر حقیقت میں ایک دوسرے سے جدا نہیں ہو سکتی، اس کی وجہ کیا ہے۔ دیکھیں، پہلے اشارہ ہو چکا ہے تدبیر کی تعریف کے اندر، تدبیر ہوتی کیا ہے، یعنی اشیاء کے درمیان اس طریقے سے وابستگی پیدا کرنا کہ اس وابستگی کے نتیجے میں ایک شے اپنی غرض تک پہنچ جائے۔ مثلا اگر انسان رشد و نمو کرنا چاہتا ہے تو اس کو غذا کی ضرورت ہے، غذا حاصل کرنے کا خدا نے ایک نظام بنایا ہے، اور وہ نظام کیا ہے، مختلف اشیاء کے درمیان وابستگی ایجاد کرنے کے ساتھ پیدا ہوا۔ اگر ایک دانہ گندم کا ایجاد ہونا چاہتا ہے، پیدا ہونا چاہتا ہے، تو اس کے لیے کیا ہے، آسمان بھی اپنا کردار ادا کرتا ہے، زمین میں مختلف سبب بھی اپنا کردار ادا کرتے ہیں، تب جا کر ایک دانہ پیدا ہوتا ہے گندم کا، اور اس گندم کے دانے کو استفادہ کر کے انسان اپنی غرض تک پہنچتا ہے۔ پس تدبیر اشیاء کے درمیان وابستگیوں کو اس طریقے سے ایجاد کرنا کہ ایک چیز جو ہے اپنی غرض اور ہدف تک پہنچ جائے، اس کو تدبیر کہتے ہیں۔ تو اب اشیاء کے درمیان وابستگی کا ایجاد کرنا تدبیر ہے، تو ایجاد تو وہی خلقت ہی ہے۔ پس تدبیر چونکہ ایجاد وابستگی ہے اشیاء کے درمیان، اور ایجاد وہی خلقت ہے، کیونکہ خلقت میں ایجاد ہی کیا جاتا ہے، خدا نے مجھے خلق کیا ہے یعنی ایجاد کیا ہے، پس تدبیر کبھی خلقت سے خالی نہیں ہو سکتی۔ جب تدبیر خلقت سے خالی نہیں ہو سکتی تو خالق واحد ہے اگر، تو ان اشیاء کے درمیان تدبیر کرنے والا روابط ایجاد کرنے والا، وابستگی ایجاد کرنے والا بھی ایک ہوگا۔